پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی بدستور جاری ہے اور اس کے حل کے لیے کی جانے والی کوششیں تاحال برابر ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکن شاہراہ دستور پر موجود ہیں، اور گزشتہ ہفتے کو دیر گئے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے ان کی پیش قدمی کی کوششیں اور انہیں روکنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں کا سلسلہ اور جھڑپیں بھی وقفے وقفے سے جاری ہیں۔ منگل کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں جمہوری نظام کے تسلسل، ملکی استحکام اور آئین کی بالادستی کے خلاف کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ صومالیہ میں عہدیداری یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا الشباب عسکریت پسند گروپ کا ایک لیڈر احمد عبدو گودین امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوا ہے۔ صومالیہ کے عہدیداروں نے پیر کے روز کہا کہ الشباب کے لیڈروں پر یہ حملہ زیریں شبیلے علاقے میں ہونے والے ان کے اجلاس کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ ڈرون نے سڑک پر 3 گاڑیوں پر حملہ کیا، ان میں 2 میزائل لگنے سے تباہ ہوئیں جبکہ 3 بچ گئی۔ زیریں شبیلے کے گورنر عبدالقادر محمد نور نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ یہ فضائی حملہ ہاوے اور سبالے قصبوں کے درمیان ہوا، جو الشباب کے مضبوط گڑھ براوے سے 70 کلومیٹر شمال میں ہے۔ شمالی جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 31 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر صحت فیلکس کابانگے نومبی نے بتایا کہ دجیرا ضلع میں ایبولا سے متاثر ہونے والے 53 تصدیق شدہ اور مشتبہ کیسوں کی شناخت ہوئی ہے۔ خیال ہے کہ یہ وبا مغربی افریقہ میں پھیلنے والی اس وبا سے مختلف ہے، جس میں اس سال 1500 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خوراک وزارت کے ادارے نے منگل کے روز لائبیریا، سیرالیون اور گنی کے لیے خصوصی انتباہ جاری کیا۔ یہ تینوں ملک ایبولا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ یمن کے صدر عبد ربو منصور ہادی نے اپنی کابینہ کو برطرف کر دیا ہے، جس سے امید ہے کہ ہفتوں سے جاری وہ احتجاج ختم ہو جائے گا جو حکومت مخالف شیعہ باغی گروپ کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ صدر ہادی نے منگل کے روز اس اقدام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر نئے وزیراعظم کا تقرر کریں گے۔ فجی کے فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے فجی کے 45 امن کاروں کو رہا کرنے کے لیے اپنی شرائط پیش کی ہیں۔ نصرہ فرنٹ نے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کو جمعرات کے روز جولان کی پہاڑیوں سے اغوا کر لیا تھا۔ بریگیڈیئر جنرل موسی سے تیکو تیوگا نے منگل کے روز کہا کہ نصرہ فرنٹ کا مطالبہ ہے کہ اسے اقوام متحدہ کے دہشت گرد فہرست سے خارج کیا جائے، دمشق کے ارد گرد انسانی حقوق کی امداد بھیجی جائے، اور لڑائی میں مارے جانے والے ان کے 3 ساتھیوں کے لواحقین کو ہرجانہ ادا کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے ان فوجیوں کی رہائی کی اپیل کی ہے، اور پیر کے روز کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے ان امن کاروں کی رہائی کے لیے مسلح گروپوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ پیر ہی کے روز آئرلینڈ کے وزیر دفاع نے کہا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی طرف سے تحفظ کی یقین دہانی چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ مزید امن فوجی آئندہ ماہ جولان کی پہاڑیوں پر بھیجے جائیں۔ آئرلینڈ کے فوجیوں کو اکتوبر میں امن فوج کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ نامی جنگجو گروپ کی جانب سے جون میں اغوا کیے جانے والے عراقی فوجیوں کے ناراض رشتہ داروں نے ملکی پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ لوگ منگل کے روز عمارت کے باہر جمع ہوئے، اور پولیس کی کوششوں کے باوجود وہ یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے پہلے منگل کے صوبے انسانی حقوق گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ شمالی عراق میں اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں نے بہت بڑے پیمانے پر غیر عرب اور غیر سنی مسلمانوں کا صفایا کرتے ہوئے ان فرقوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ منظم انداز میں بڑے پیمانے پر اغوا اور ہلاکتوں نے شمالی عراق میں لوگوں کو خوف زدہ کر دیا ہے، اور علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی ہے۔ شمالی کوریا میں قید 3 امریکی شہریوں نے امریکی حکومت سے اپنی رہائی کے لیے اعلی عہدیداروں کو پیونگ یانگ بھیجنے کی اپیل کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع. آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر ہیں نک کیوناف. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کر لیے اور بائیں ہاتھ آڈیو سٹریم پر کلک کر کے براہ راست ہماری نشریات سنیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں. آج کے پروگرام کی ابتدا بھی پاکستان اور پاکستان میں پل پل بدلتی صورتحال کے تناظر میں مختلف جماعتوں کے موقف اور نقطہ نظر سے کریں گے. تجزیہ کار اور مبصر اس سیاسی منظر نامے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا آپشنز ہیں، کیا امکانات ہیں، یہ جائزہ لیں گے. بیرون وطن مقیم پاکستانی اس صورتحال کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں. اور آخر میں مشرق وسطی اور عالمی خبر نامے سے ہم عراق میں اسلامک اسٹیٹ اور اقلیتوں پر جبر کے حوالے سے بات کریں گے. شام میں یرغمال بنائے گئے اقوام متحدہ کے امن کاروں کی رہائی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور یوکرین کی صورتحال کسی طور سنبھلتی نظر آ رہی ہے یا ابھی وہاں بھی دیر پاحل کے لیے انتظار کرنا ہوگا. یہ ہے ہمارے پروگرام کے اوپر ایک نظر، ایک خاکہ ہمارے پروگرام کا. آج ہمارے ساتھ مختلف متعلقہ جماعتوں کی قیادت سے نمائندے شامل ہیں پروگرام میں. پاکستان مسلم لیگ نون سے صدیق الفاروق، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اور لیڈر شوکت یوسف زئی، اور پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری خرم نواز گنڈاپور. تجزیہ کاروں میں یاسمین علی پاکستان سے اور واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ آف پیس سے ڈاکٹر موید یوسف. یہاں امریکہ میں بسنے والے تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی اور احتشام الدین نظامی سے، جو مشرق وسطی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. پاکستان میں کشیدہ سیاسی ماحول میں منگل کے روز پارلیمان کے ہنگامی مشترکہ اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے حکومت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے قانون سازوں کو بتایا کہ احتجاج کرنے والی جماعتوں کا یہ گروہ آزادی رائے اور جمہوریت کا سہارا لے کر اس ایوان کے دروازے پر پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا،
یہ نہ احتجاج ہے، نہ دھرنا ہے، نہ سیاسی اجتماع ہے، یہ پاکستان کے خلاف بغاوت ہے، یہ ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت ہے، یہ مملکت پاکستان کے خلاف بغاوت ہے. اور ان کے پاس کیا ہیں جناب اسپیکر؟ کلہاڑیاں ہیں، ہتھوڑے ہیں، کٹرز ہیں، غلیلے ہیں، اور وہ غلیلے باقاعدہ ٹرینڈ طریقے سے، جس طرح وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہوتے ہیں. اور آج میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، اور شاید ایک وقت آئے گا کہ میں سوان کے سامنے کہوں گا، یہاں 1.5-2,000 جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں، وہ ایک عسکری جماعت سے آئے ہیں، ایک عسکری گروپ سے آئے ہیں. اگر کوئی ایسے مناسب وقت ہوا تو وہ بھی اس ایوان کے سامنے رکھوں گا.
حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے کہا،
آپ اگر استعفیٰ خود نہیں دیتے، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حقیقت میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا استعفیٰ دینے پہ. اور اس میں ہم سارے کے سارے اراکین پارلیمان میں ایک 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 آپ کے ساتھ ہے، آپ کی کابینہ کی طرح آپ کے ساتھ اس مرحلے میں، اس معاملے میں آپ سے تعاون دیر کرنے کو تیار ہیں.
اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کو پارلیمان کے سامنے دھرنا دینے دیے ان مظاہرین کو نکالنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے.
ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں، آج کے بعد حکومت کی انتظامی ذمہ داری ہے آئین و قانون کے تحت کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے.
اور جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بدھ کو ان کے اراکین پارلیمان میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے جائیں گے.
میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ آپ اور پارلیمنٹری پارٹی، کیونکہ ہمارے استعفے تو پڑے ہوئے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوئے ابھی تک، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ صاحب آپ کل اسمبلی میں جائیں اور پوائنٹ پوائنٹ جو انہوں نے ہمارے اوپر باتیں کی ہیں، ان کی پوائنٹ بائی پوائنٹ اسمبلی میں جواب دیں اپنے موقف کا.
پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور اس دوران وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کی کوشش کرتے ہوئے پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. پاکستان میں جاری یہ سیاسی کشیدگی بدستور جاری ہے، اور اس کے حل کے لیے کی جانے والی کوششیں تاحال بارآور ثابت نہیں ہو سکیں. ایک روز قبل وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کے قائدین کا اجلاس ہوا تھا جس میں جمہوری نظام کے تسلسل، ملکی استحکام اور آئین کی بالادستی کے خلاف کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا تھا، اور سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا تھا کہ وہ نہ تو استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی چھٹی پر جائیں گے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر پیر کے روز فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری ایک بیان میں اس تاثر کو رد کیا گیا ہے کہ موجودہ سیاسی بحران کے پیچھے فوج یا انٹیلیجنس ادارہ آئی ایس آئی کا کوئی کردار ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ موجودہ سیاسی تنازع میں فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے بھی کسی طرح سے ثالثی اور مشاورت کی پیشکش کی ہے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم اپنے شرکا کو بتا دیں کہ ہمارے اس پروگرام کا دائرہ کار کچھ مختلف ہے اور ہم اسے مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پارٹی موقف کے لیے ہم اپنے معزز شرکا سے ان کے جامع کامنٹس کے بعد پھر تجزیہ کاروں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آئیے متعلقہ فریقوں کے نمائندوں سے ان کے کامنٹس لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے ہمارے پروڈیوسر سعدیہ اسد بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون سے صدیق الفاروق صاحب، پی ٹی آئی سے شوکت یوسف سعید صاحب اور پی اے ٹی سے خرم نواز گنڈاپور صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ سب کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدیق صاحب، آپ سے پہلے میں شروع کرتی ہوں جی۔ برسر اقتدار مسلم لیگ نون کا موقف واضح ہے، احتجاجی مظاہرین کا سب سے بڑا مطالبہ یعنی وزیر اعظم کا مستعفی ہونا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے بات چیت کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ممکنہ حل نظر آ رہا ہے اب اس سیاسی بحران کو حل کرنے کا؟
دیکھو جی، ہم سب نے یہی کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو آئین اور قانون کے مطابق مطالبات درست ہیں وہ ماننے میں ہم کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور ان کے اپنے لیڈروں نے یہ بتا دیا ہے کہ جس دن معاہدہ پایا تقبیل کو پہنچ گیا اور ڈرافٹ جو تھا وہ لکھ کے صبح، اگلی صبح اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس حکومتی ٹیم نے آنا تھا، تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے اور آج جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ، اس کی طرف سے جس یکجہتی کا اظہار ہوا ہے، اس سے پہلے قومی اسمبلی میں، اس سے پہلے سینٹ میں اور آج مشترکہ اجلاس، کہ ساری پارلیمان اور اس میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب ایک پیج پر ہیں، آئینی جمہوری نظام کے تسلسل اور ایوان کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب استعفیٰ دینا نہ دینا آپ کا نہیں، یہ ہماری امانت ہے، آپ نے استعفیٰ بالکل نہیں دینا۔ تو اس لیے استعفے کے علاوہ جو ان کے مطالبات آئین اور قانون کے مطابق مانے جا سکتے ہیں یا جن پر قانون سازی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ اگر کوئی فیس سیونگ چاہتا ہے تو فیس سیونگ بھی آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر ہی دی جا سکتی ہے، کسی کی فیس سیونگ کے لیے ہم آئین اور قانون کے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ملک اور قوم کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور جو مطالبات کرتے ہیں تحریک انصاف کو ذرا ایک طرف رکھ لیں، جو پیٹ کا جو معاملہ ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب نے بتا دیا ہے، انہوں نے جو مظاہرے کیے ہیں جس طرح کرینے لے کے ایوان صدر، جو سمبل آف یونٹی ہے صدر مملکت اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے، ان کو گیٹوں کو توڑنا اور کیلوں والے ڈنڈے لے کے جانا، بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے ہونا، سروں پر ہیلمٹ اور گیس ماسک اور کٹر اور یہ ساری چیزیں لے کے جانا اور توڑ پھوڑ کرنا، اور پھر پی ٹی وی جو ریاستی ادارہ ہے اس پر قبضہ کر لینا، یہ اس سے انہوں نے خود ثابت کر دیا ہے کہ یہ لوگ پرامن نہیں ہیں اور ان کے عزائم کچھ اور ہیں۔ طاہر القادری صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ ہم یہ نہ آئین مانتے ہیں نہ سسٹم مانتے ہیں، اسمبلیاں توڑو اور یہ کرو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بناؤ اور کبھی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ، تو ان کے عزائم کچھ اور ہیں اور قوم نے ان کے عزائم کو مسترد کر دیا ہے۔ اب تک یہ وہاں بھی ہیں کہ ہم نے طاقت، جسے صحیح معنی میں طاقت کہتے ہیں، وہ استعمال نہیں کی، بلکہ پولیس والے تو ان کے ڈنڈوں سے مسلح لوگوں کے مقابلے میں جو کمزور سے چھوٹے چھوٹے بید ہیں، تین تین فٹ اور ایک آدمی انچ موٹے، ان سے تو پھر اس طرح کے مسلح لوگوں کو پیچھے دھکیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اور شاید کل پارلیمان میں جو مشترکہ قرارداد آئے گی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان پر پھر ٹھیک ٹھاک طاقت استعمال کر کے انہیں اسلام آباد سے نکال دیا جائے.
اچھا پی ٹی آئی کے شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر صورتحال کا کوئی حل ممکن نہیں. انہوں نے پارلیمان میں بدھ کے روز اپنے موقف کی وضاحت کرنے کو بھی کہا ہے. آپ کی جماعت کے زیر نظر اب کیا حکمت عملی ہے کہ آپ اپنے سب سے بڑے مطالبے کو تسلیم کروا سکیں گے, اور کیا آپ کے استعفوں سے حکومت پر کسی طرح کا کوئی دباؤ مرتب ہوگا؟
دیکھیں جی, ہم جمہوری لوگ ہیں, میرے خیال سے 18 سال سے جمہوری اسٹرگل کی ہے. آج ہم پاکستان کے لوگوں کو اس طرح جگا چکے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں گے جو آج پارلیمانی لیڈروں نے جنہوں نے بھی تقریریں کی, سب نے ایکسیپٹ کر دیا ہے کہ اتنی داندھی ہوئی ہے. داندھی ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی مرضی ہے. ہم نے تو لوگوں کو اویئرنیس دے دی ہے, عمران خان نے لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ یہ پاکستان, یہ سسٹم, یہ سارے عوام کے لیے ہوتے ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند مخصوص طبقہ جو ہے وہ اس سسٹم کے اوپر قابض ہو کر اپنے لیے فائدے اٹھائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ پہلی دفعہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس لوگ اکٹھے ہو کے اس ملک میں اسٹرگل کے لیے نکلے ہیں. اب یہ بغاوت کے مقدمے درج کرانا میرے خلاف انہوں نے کیا ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیا ہے, عمران خان کے خلاف انہوں نے جو بغاوت کے مقدمے درج کر دیے ہیں, یہ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟
شوکت صاحب آپ کو ہم سن رہے ہیں, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے تاکہ پھر ہم گنڈا پور صاحب سے ان کی رائے بھی معلوم کریں. جی آ رہی ہے آپ کی آواز.
میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے بالکل.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جو بغاوت کے مقدمے درج کر دیے, تو کیا یہ جمہوریت ہے کہ جمہوریت کے اندر یہ اس طرح گلا دباتے ہیں لوگوں کا کہ آپ اپنی آواز نہ اٹھائیں؟ ہم نے کون سے بغاوت کیے, ہم نے کون سے پارلیمان توڑی ہے یا پارلیمان کے خلاف بات کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان جو ہوتا ہے یا جمہوریت جو ہوتی ہے عوام کے لیے ہونی چاہیے, اور جمہوریت کا نام یہ نہیں کہ پارلیمانی پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت ہے اور باہر سڑکوں پہ جمہوریت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے 20 دن ہو گئے ہمارے, ہم نے کون سے کوئی گرمل نہیں توڑا ہے, کوئی پتھر نہیں پھینک رہا ہے ان پہ. تو اب اس طرح کی باتیں کرنا کہ جمہوری پارٹی پہ بغاوت کے مقدمے درج کرنا, تو یہ ان کی سفائیت ہے, ان کی وہ امریت کی سوچ ہے جو نواز شریف صاحب کی پارٹی امریت کی گملے میں پیدا ہو کے بڑھی ہوئی ہے, تو آج یہ وہی ذہنیت رکھ رہے ہیں. ورنہ ہم نے کون سا غیر آئینی مطالبہ کیا ہے؟ آپ نے داندھی کرائی, ہم کہتے ہیں اس کا باقاعدہ احتساب ہونا چاہیے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اور جو پارلیمنٹ کے اندر سارے چور بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اگر ان کے پاس فیئر مینڈیٹ ہوتا تو یہ الیکشن کیوں سوچ سکتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے, فیئر فری الیکشن کرایا جائے, تو یہ کوئی بھی بغاوت ہے؟ ہم تو جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ جو فضائی قسم کی جمہوریت انہوں نے رکھی ہے, یہ تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے رکھی ہے, اور طاقت جس کے پاس ہوگی, جس کے پاس پیسہ ہوگا, وہ آ کے سمجھے میں بیٹھ جائے گا. جو عام قابل لوگ ہیں وہ اس سمجھے سے باہر کر رہے ہیں, جن کو ووٹ عوام ڈال دیتے ہیں وہ اس سمجھے سے باہر رہ جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ عوام جاگ اٹھی ہے.
بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا موقف بیان کر رہے تھے. اور اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے خرم نواز گنڈا پور صاحب سے, جو کہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں. گنڈا پور صاحب, یہ فرمائے گا کہ پاکستان عوامی تحریک بھی انقلاب اور تبدیلی کی بات کرتی ہے. تقریباً 20 دن سے جاری احتجاج کے نتیجے میں ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے, کیا اس سے آپ پارٹی کے بنیادوں پر مطمئن ہیں کہ آپ کی پارٹی کا مطمع نظر حاصل ہو سکے گا؟ اور ابھی ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے عمران خان صاحب کے کنٹینر سے خطاب بھی کیا ہے, اسے کیا آئندہ دونوں جماعتوں کی حکمت عملی کے ایک ہونے کے امکان کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ گنڈاپور صاحب,
سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ ہر چیز کو دیکھنے سے پہلے اس کا تناظر دیکھنا پڑتا ہے. امریکہ ایک جمہوری ملک ہے جہاں سے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ امریکی کانگریس میں ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہے کہ انتخابات میں بےمانی تو ہوئی ہے لیکن اب اس ہاؤس کو چلنا چاہیے؟ آج پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم اور جتنی بڑی پارٹی ہیں, سب نے ایڈمٹ کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ इलेक्शन में धांधली हुई है। अब अगर धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, तो क्या ये हाउस एक जायज और फेयर हाउस है? पहला तो ये सवाल उठता है। दूसरा सवाल इसी के साथ कनेक्टेड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा एक साल कोशिश की कि चार हलकों में इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि क्या बेईमानी हुई है या नहीं हुई। आईन के रूप से 120 दिन में यह फैसला हो जाना चाहिए था। तो जब रूलिंग पार्टी आईन को तोड़े तो वो बिल्कुल खैर है, लेकिन जब ऑपोजिशन जमात से कोई बात करे तो वो जो इन्वेस्टिगेशन मांग रहा है धांधली में, वो आईन का गद्दार बन गया है और जिन्होंने बेईमानी की और कराई है वो आईन के मुहाफिज बन गए। रहा हमारा मामला 17 जून को जो कत्ल गारत मॉडल टाउन में हुआ, और मैं इंशाल्लाह आपको एक उस वीडियो की कॉपी भी भिजवा दूंगा। उस कत्ल गारत की रिपोर्ट क्या अमेरिका या बरतानिया या किसी सही जमहूरी मुल्क में ये मुमकिन है कि 14 लोग शहीद कर दिए जाएं और उनके लवाहिकीन की रिपोर्ट भी पुलिस दर्ज ना करे? 70 दिन के बाद हम कामयाब हुए हैं हजारों का मजमा लेकर आने के बाद कि एक प्रॉपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सके पुलिस में। तो ये है जमहूरियत का चेहरा। जहां तक पार्लियामान का सवाल है, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि मैं ताहिरुल कादरी साहब का और इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं कि कम अज कम वजीर आजम उनके खौफ से पार्लियामान में तशरीफ तो लाए। ये पार्लियामानी जमहूरियत है जिसके हम खिलाफ है। हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, हम जमहूरियत में अमीरियत के खिलाफ है। जिस तरीके से एक पूरा साल प्राइम मिनिस्टर साहब सेनेट में तशरीफ ही नहीं ले गए, इसी तरह अपनी आप अमेरिका में क्या ये सोच सकती हैं कि प्रेसिडेंट अपनी बेटी को नामजद करेंगे $100 मिलियन के प्रोग्राम को हेड करने के लिए विदाउट रेफरिंग टू द पार्लियामेंट? क्या ये मुमकिन है अमेरिका में या बरतानिया में? क्या ये मुमकिन है कि 22 रिश्तेदारों को मुख्तलिफ अहदों पे फाइल कर दिया जाए? क्या ये मुमकिन है कि इस तरह की फेवरेटिज्म हो? क्या ये मुमकिन है कि 156 बिलियन का मंसूबा पार्लियामेंट में डिस्कस ही ना हो और अवार्ड कर दिया जाए कंपनी को? क्या ये मुमकिन है कि नंदीपुर का जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया हो जो कि ब्लैकलिस्टेड है पाकिस्तान में और उसकी कीमत 29 अरब रुपए बढ़ा दी गई हो? बात हम ट्रांसपेरेंसी की करते हैं, ऑनेस्टी ऑफ गवर्नमेंट की करते हैं, उसको जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ये हमको गैर जमहूरी कहते हैं। हमें जमहूरियत से कोई मसला नहीं है और हम जमहूरियत को आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझते हैं, लेकिन जमहूरियत में अगर शफाफियत ना हो, अगर ट्रांसपेरेंसी, क्या आप ये समझ सकती हैं कि अमेरिका में कोई बड़ा अवार्ड टेंडर के बगैर किया जाएगा? तो ये सारी चीजें हैं। हम लोगों ने जमहूरियत का नाम तो मगरब से उठा लिया है, लेकिन जमहूरियत की जो रिवायात है, जमहूरियत की जो इकदार है, वो हम लोगों ने नहीं अपनाई। वहां हमारी अमीरियत कायम है। प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, आपने अमेरिका में व्हाइट हाउस भी देखा होगा, इंग्लैंड में डैन डाउनिंग स्ट्रीट भी देखी होगी। हम गरीब मुल्क हैं, क्या हमारे गरीब मुल्कों की ये शायान शान है कि वजीर आजम जब रवाना हो तो 44 गाड़ियों का मोटरकेड उनके साथ ट्रेवल करे?
गंडापुर साहब, ये तो हम इन सारी चीज़ों को गुज़श्ता काफ़ी दिनों से हम प्रोग्राम करते आए हैं, बार बार हम ये बातें दोहराते आए हैं। आप मुझे ये बताइए, जैसा कि आज मैंने बात की कि मौजूदा सूरत हाल में आप अपनी आगे की हिकमत अमली के नतीजे में क्या आप अपने सामने ऑप्शन देखते हैं? आपका अपना ये स्ट्रगल जारी रहेगी?
हमारा स्ट्रगल जिस सूरत में भी रहेगा जारी रहेगा, क्योंकि हम स्ट्रगल में कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे जो कि गैर आईनी हो। हम आज ये कहते हैं कि वजीर हल्फन कह दें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हल्फन कह दें, एमक्यूएम के कायद हल्फन कह दें कि इन इंतखाबात में धांधली नहीं हुई, तो हम इन इंतखाबात को मान लेते हैं। लेकिन अगर धांधली हुई है और हर पार्टी कह रही है, और ये हम 11 मई से पहले कह चुके थे कि
کہ ان انتخابات میں بےمانی ہونی ہے, یہ الیکشن کمیشن غلط طریقے سے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. تو آج جب سب جماعتیں یہ مانتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو کیا اس کے خلاف اسٹرگل کرنا غلط ہے؟ کیا غریب عوام کے لیے اسٹرگل کرنا غلط ہے؟ ہمارا جدوجہد جاری رہے گا, اور 30 سال سے پاکستان عوامی تحریک اور مناج القرآن کا ریکارڈ ہے کہ پچھلے سال جب دھرنا ہوا 2013 میں, آپ نے دیکھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا. اس سال بھی پہلے
جی
7 دن تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جس وقت پولیس نے پہلی دفعہ شیلنگ کی, اس وقت کے بعد مظاہرین مشتعل ہوئے.
اب تو پاکستان
سوال
جی پاکستانی عوامی تحریک کا موقف بھی یہی ہے. وہ جی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہم اس پروگرام کے مختلف حصے ہیں جس کے بعد ہم تجزیہ کاروں کی طرف جائیں گے, تو ہم آپ کا موقف جاننا چاہتے تھے کہ پارٹی کا موقف کیا ہے. سو پاکستانی عوامی تحریک کا موقف بھی یہ ہے کہ آپ کی جدوجہد جاری رہے گی. میں ایک کوئک کامنٹ لینا چاہوں گی صدیق الفاروق صاحب سے, جس کے بعد ہم اپنے تجزیہ کاروں کی طرف چلیں گے. بہت بہت شکریہ گنپور صاحب آپ کا. اور صدیق صاحب آپ یہ بتائیے کہ برسر اقتدار پارٹی ہونے کی حیثیت سے,
بہت سی باتیں سامنے آئیں گی, پہلی بات
جی برسر اقتدار پارٹی کی حیثیت سے آپ اس ساری جو سٹرگل جو سارا کچھ سامنے آ رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا آپشن دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت کیا کرنا چاہے گی؟ کس طرح سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جائے گی؟
جی دیکھیے جی, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دھاندلی جو ہوئی, اس کے باوجود الیکشن کو عمران خان صاحب نے تسلیم کیا کہ ہم الیکشن تسلیم کرتے ہیں, اور انہوں نے مبارکباد دی نواز شریف صاحب کو دی. اب دھاندلی کا جو ہے علاج وہ قانونی طریقے میں آئینی طریقے میں موجود ہے. 4 حلقوں کی جو بات تھی وہ قانونی اور آئینی طور پر حکومت کے پاس کھولنے کا اختیار نہیں تھا. میرے دوست شوکت یوسف زئی نے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بغیر ثبوت کے چور اور ڈاکو کہہ دیا, یہ روش جمہوری نہیں ہے. اب میں مختصر میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں
جی.
میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اب پارلیمان جو جوائنٹ سٹنگ ہے, ایک بات انہوں نے شکر ہے کہ یہ بھی تسلیم کر لی کہ ہزاروں کا مجمع ہے, کہیں لاکھوں کروڑوں کا نہیں تھا, یہ انہوں نے تسلیم کر لی گنڈا پور صاحب کی, میں شکر گزار ہوں ان کا. اب پارلیمان سے رہنمائی لینی ہے جوائنٹ سٹنگ سے, اور ان کے سامنے تمام چیزیں رکھ دی گئی ہیں. اب مزید ریکارڈ جو ہے وہ دستاویزی طور پر اور ویڈیو کیمپ جو کیمرا سی سی ٹی وی ہے کیمراز ہیں وہ اور ویڈیو کلپس ادھر پارلیمان میں رکھیں گے, ادھر سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. ہم ان سے رہنمائی لے کے اس مسئلے کا آئین اور قانون کے اندر حل نکالنا چاہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بلوائیوں کو, چاہے یہ انہیں جو بھی کہیں, ہم بلوائیوں کو اب مزید اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پولیس پر چڑھ دوڑے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھسے ہیں, وہ کرینے لے کے ایوان صدر کے دروازے توڑے ہیں, اور وہ جس جہاں مرضی جانے کی کوشش کریں, آپ اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ یہ حکومت کی آئینی قانونی اخلاقی ذمہ داری ہے. بہت یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور دوسرے کا حوالہ دیتے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ ان کو ٹائم ملتا ہے وہاں مظاہرین کو, اور وہ ساتھ کرینے اور ڈنڈے اور یہ چیزیں لے کے کوئی نہیں جاتے. 2 گھنٹے سے اوپر کو رہتا ہے تو اس کی بھرائی کر دیتے ہیں.
اب آپ
ان کے مطابق اس پہ مقدمہ بنتا ہے.
تو صدیق صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ یعنی برسر اقتدار پارٹی پارلیمان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھے گی, اور اس کے بعد آگے چلا جائے گا, اور حکومت کی آئینی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو قائم کیا جائے. پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے موقف کو آپ نے سنا, اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تجزیہ کار اس ملک کی صورتحال میں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ممکنہ ماورائے آئین اقدام کے خلاف دائر درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, میں اپنے انہیں تینوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, صدیق الفاروق صاحب کا, شوکت یوسف زئی صاحب کا, اور خرم نواز گنڈا پور صاحب کا. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں درخواست کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ نے منگل کو پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے رائے طلب کی گئی. گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں بینچ کے رکن جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے تھے کہ موجودہ حالات میں ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے، لہٰذا اس معاملے کے حل کے لیے سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سینئر قانوندان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ اب کسی بھی طرح سیاسی نہیں رہا اور سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق اس کے حل کے لیے حکم دے سکتی ہے۔
یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 16-17 دن تک یہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے رہے تو کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ دھرنا دے کے کیوں بیٹھے ہوئے۔ ہم نے بھی یہ کہا کہ دھرنا دینا، لانگ مارچ کرنا ان کا آئینی حق ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیوں نے جو کچھ بھی کیا، آئین سے بغاوت کی ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس پٹیشنیں فائل کی گئی ہیں، جب آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی گئی تو آنریبل سپریم کورٹ جو بھی ڈائریکشن دے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق دے گا۔ آنریبل سپریم کورٹ اگر کوئی آرڈر کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آنریبل سپریم کورٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ پاکستان آرمی سے یہ کہیں کہ آرٹیکل 190 کے تحت آپ کاروائی کریں اور اس سے جو ہمارا ججمنٹ ہے اس پہ فوری طور پہ عمل کریں، کیونکہ آئین اس کے لیے باقاعدہ ایک راستہ دیتا ہے ہر چیز کا۔
اور اس وقت ہمارے ساتھ ہے یاسمین علی، پاکستان سے ایک بڑا ممتاز نام ہے، ہمارے ان پروگراموں کا بھی بڑا ممتاز اور نمایاں نام ہے۔ یاسمین، آپ لکھتی ہیں، آپ قانون کے تقاضے سمجھتی ہیں، آئین پر گہری نظر ہے، قانون کے بارے میں، میڈیا لاس کے بارے میں ایک بڑی کتاب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو اس سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی ہے، اس بارے میں کیا آپشنز دیکھتی ہیں آپ؟ یاسمین علی ہمارے ساتھ ہیں۔
آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی، بالکل آ رہی۔
ہلو،
ہاں جی یاسمین، آپ کو ہم سن رہے ہیں۔ جی
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اگر کسی کو حق رائے دہی اپنے لوگوں کے سامنے جانی ہے تو یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، لیکن اس حق کو اس طریقے سے نہیں استعمال کیا جا سکتا جہاں پہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خطرے میں ڈال دیں، لوگوں کی جان، مال، عزت اور املاک، چاہے وہ پرسنل ہو یا اسٹیٹ پراپرٹی ہو، اس کو خطرے میں ڈال دیں۔ اور اس چیز کی طرف آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی بڑا واضح ہے، اس میں پی پی سی 153A بھی بہت واضح ہے، اور اگر ہم جسٹس منیر صاحب کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کتاب پڑھیں تو اس میں جو پی ایم ڈی پبلشرز نے غالباً 1999 میں چھاپی تھی، اس میں صفحہ نمبر 360 کے اوپر انہوں نے پبلک آرڈر اور پبلک سچویشن کو بڑی تفصیل سے ڈیفائن کیا ہے کہ حکومت کا حق ہے کہ وہ ان تمام معاملات کی آن گراؤنڈ اس کی پریزنس کی ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کا جو روز مرہ کے کام، اس کی زندگی، اس کے مختلف معاملات ہیں ایک عام روٹین کی زندگی میں، اس میں کسی قسم کی خلل اندازی نہ ہو۔ میں اس وقت کئی مہینوں سے خود اسلام آباد میں بیٹھی ہوں اور میں فرسٹ ہینڈ یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو کس قدر روز مرہ کے معاملے میں تکلیف کا سامنا ہے۔ ہسپتالوں تک مریض نہیں پہنچ پا رہے، ڈاکٹرز نہیں پہنچ پا رہے، سو قسم کے مسائل ہیں۔ Having said that, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی، کچھ دیر پہلے آپ نے رہنما پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے، بالکل وہ درست بات کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کی اقدار جو ہے ان کی ہمیں یقیناً پاسداری کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن کرواتے ہیں اپنے چیئرمین کے لیے تو کیا جو باقی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ربر اسٹیمپ کرتے ہیں کہ اس شخص نے پارٹی بنائی ہے تو یہی ساری عمر ہی رہے گا، یا ایک واقعی حقیقی شفاف انٹر پارلیمنٹ؟ تو یہ بہت ساری اس میں کوشچن اٹھتے ہیں، اس بات کو فضانہ میں اس طرف رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ نے جو ایک بات کری ہے दुनिया इसको मिलकर एक फैसला करे। वो जो एक बात सामने आई पिछले पांच रोज में वो एक बड़ी बैलेंस्ड बात है कि आफ्टर ऑल ये एक है तो पॉलिटिकल मामला, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात आ जाती है और लोग मर रहे हैं, तबाही फिर रही है, आप पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, आप पुलिस वाले से मार खा रहे हैं और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको इंजरी हो रही है, ये सारे मामला चल रहे हैं, तो उसमें बात सिर्फ पॉलिटिकल जिम्मे से निकल कर लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मे में कैटेगोरिकली दाखिल हो जाती है। और जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उधर फिर कानून और आईन आपका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कानून और आईन की जब बात होती है तो उसकी पासदारी करना सुप्रीम कोर्ट की अवसलीन जिम्मेदारी है।
शुक्रिया यास्मीन। डॉक्टर मुईद यूसुफ अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मुईद यूसुफ, पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
आप हाल ही में अभी पाकिस्तान में काफ़ी वक्त गुजार कर आए हैं, वहाँ आपने काफ़ी सिविल सोसाइटी से भी आपका रबता रहा, आवाम के साथ भी, अवामी सतह पर भी रबते हुए, आपका मीडिया के साथ भी काफ़ी लेजान रहा। आप ये बताइए कि मौजूदा बहरान के बारे में, जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी बहरान चल रहा है, अवामी सतह पर और सिविल सोसाइटी, इन सब की राय क्या है और किस तरह से वो इसको हल करने के ख्वाह हैं और किस तरह से इसको हल होता देखते हैं?
ये आपका बहुत अहम सवाल है, मैंने अभी एक जरीदा भी इस पे तहरीर किया है यही बात बावर कराने के लिए कि जो मुझे हैरान कुन बात लगी। देखिए, जो आपका प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कुछ चीजें तो ये हैं कि वो एफआईआर जो मॉडल टाउन के इंसिडेंट था या कोई इलेक्शन देगी, लेकिन बुनियादी बात अगर आप तकारीर सुने इमरान खान साहब और तायरुल कादरी साहब की तो वो बात कर रहे हैं गवर्नेंस फेलियर की, गुर्बत की, हालात बहुत खराब है, हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया। तो मैं जो हैरान कुन बात वहां देख रहा था कि बुनियादी तौर पे तो अगर बाकी गवर्नेंस का मामला है तो वो तो पांच साल बाद इलेक्शन एक आइन ने आपको दिए हैं, उधर से आप हुकूमत को निकाल सकते हैं या दोबारा मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो एहतजाज हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा सिंपथी नजर आई पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में, अवाम में और मीडिया में इन प्रोटेस्ट के लिए। और बार बार इन दो बातों को गलत तरीके से मेरे नजदीक जोड़ा जा रहा था, जो असल डिमांड है इलेक्शन की या मॉडल टाउन के वाक्य पे एफआईआर की और ओवरऑल गवर्नेंस फेलियर की, हालात खराब होने की। तो एक अजीब सूरत हाल थी जिसमें मेरे नजदीक अगर किसी और मुल्क में, मगरबी मुल्क में होता तो ज्यादा इन एहतजाज जो हो रहे हैं इनको ज्यादा तकवीत ना मिलती, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है लोग इतने तंग हैं स्टेटस को से, सिस्टम से, वो बातें उभर के सामने आना शुरू हुई और उन्होंने सिंपथी दी है प्रोटेस्ट को। तो मेरे नजदीक ये बात हुकूमत को भी समझनी चाहिए, फौज को भी और पाकिस्तानी आवाम को भी, कि जो इस वक्त सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत अशद जरूरत है, वरना जो मिस्र और तुनिस और बाकी जगह हुआ था वो भी इसी तरह ही चीजें शुरू हुई थी। आपके यहाँ रेवोल्यूशन शायद नहीं हो सकती, फौज ताकतवर है, वो इतनी वायलेंस नहीं होने देगी, लेकिन जो मुझे हालात नजर आए आवाम की सतह पर वो यही थे कि लोग नहीं कहते थे कि इस्तीफा देना चाहिए, जो लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं भी थी वो भी कहते थे चले बात तो लेकिन ये सही कर रहे हैं, हालात तो बहुत खराब है। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात मेरे नजदीक थी, वरना कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के मुताबिक कोई जरूरत नहीं है इस्तीफे की, हुकूमत कोई ऐसा काम अभी तक उन्होंने नहीं किया जो आइन के खिलाफ वर्जी हो।
अच्छा मोहित, एक और क्विक कमेंट, और यास्मीन आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे भी मुझे एक क्विक कमेंट लेना है, इसके बाद हम अगली सेगमेंट की तरफ जाएंगे। आप ये फरमाइएगा कि ये मामला पाकिस्तान का बिल्कुल अंदरूनी मामला है, अभी तक बिल्कुल एक स्टेलमेट है, तातुल आ चुका है, आपस में फरीकैन जो बातें करने की कोशिश कर रहे थे, आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के जो हलीफ हैं, जो दोस्त हैं उनके, उनको इस मसले और बहरान को हल करने के लिए सिफारती सतह पर कोई मामलत करने की जरूरत है?
देखिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, کیونکہ یہ ایک اندرونی معاملہ ہے اور اس کا کوئی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا سیاسی طریقے سے. تو اگر باہر سے دوست ممالک بیچ میں شامل ہوں گے, کوشش کریں گے, تو بہت جلد پاکستان میں ان پہ نکتہ چینی شروع ہو جائے گی, یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ یہ تو فورن ایجنڈا ہے, یہ کوئی اور کرا رہا تھا, یہ سارا جو پروسیس ہے یہ طے شدہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو باہر کے ممالک, خاص طور پہ امریکہ, میرے نزدیک بالکل باہر رہنا چاہیے. جو ایک فارمل اسٹیٹمنٹ ایک آدھ دی ہے وہ دی ہے, اس کے علاوہ نہ تو کوئی اور یہ حل کر سکتا ہے نہ ہی اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اور سچائی یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا پاکستان میں اور کسی تیسری قوت کی طرف گیا یا کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجر ہوا, تو پھر بھی جو باہر کے دوست ممالک ہیں وہ صرف دیکھ ہی سکتے ہیں بیٹھ کے, ان کے پاس کوئی ایسی لیوریج نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو ٹھیک کر سکیں یا تبدیل کر سکیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر موحد یوسف, یہاں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے ہمارے ساتھ تھے. موحد صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو یاسمین, آپ ایک کوئی کامنٹ کرتی چلیے, ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ تمام فریق آپ کے خیال میں ایک دوسرے کی بات سن کر کسی بین سمجھوتے پر پہنچ سکے؟ یاسمین, آپ سن رہی ہیں؟
اس وقت جو کنفرنٹیشنل حالات ہیں, جی میں سن رہی ہوں
جی.
اس وقت جو کنفرنٹیشنل حالات ہیں دلچسپ, اس میں بظاہر تو ایسا نہیں آتا نظر کیونکہ اس قدر اشتعال, اور جب آپ کے سپورٹر جو ہیں ان میں اس طرح کا اشتعال کبھی بھارت کی سچویشن ہو جائے تو جو بھی لیڈران حضرات ہیں وہ بیک آؤٹ کرنے سے تھوڑا ڈرتے ہیں, یا ان کو یہ ضرور سوچ رہتی ہے کہ ہمارے سپورٹر اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں. جو آپ نے ڈاکٹر مئی صاحب سے سوال کیا, میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گی. تو یقینی طور پہ میں ادھر سے اتفاق ضرور کرتی ہوں کہ باہر کی قوتوں کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, امریکہ کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک دو قوتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا حکومت پہ یہ نظریہ سامنے رکھے ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کہ کچھ آپ تھوڑا سا لینینسی ایک دو معاملات میں دکھائیں, اور جو دوسری مخالف پارٹی ہے ان کو سمجھائیں کہ اگر ایک قدم یہ بڑھتے ہیں تو آپ کو بھی ایک قدم ضرور بڑھنا چاہیے. اس میں خصوصاً میں سعودی عرب کا نام ضرور لوں گی, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے اکیڈمک ڈسکشن دیتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے آن گراؤنڈ ریئلٹی دیتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں بعض اوقات بہت تضاد ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہاں کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, ہاں اکیڈمکلی میں بالکل اگری کرتی ہوں کسی کو نہیں کرنا چاہیے, مگر کیا آن گراؤنڈ ریئلٹی کس طرف اشارہ کرتی ہے یا کیا ان پٹ باؤنڈ رہی ہے, یہ ایک الگ بات ہے. تو اس میں اگر ایک سفارتی لیول کے اوپر کوئی ایفرٹ کی جائے تو میرے خیال میں, اور اگر اس کا کوئی ایک بہتر نتیجہ نکل سکتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا.
بہت
ہو سکتا ہے کوئی بہتری ہو سکتی.
بہت بہت شکریہ یاسمین علی ہمارے ساتھ تھیں, اور یاسمین میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ ایک انتہائی مشکل اور دشوار صورتحال میں اس کے باوجود آپ ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بے حد
شکریہ. آپ ہمیشہ یاد رکھتی ہیں, آپ کی محبت کا شکریہ.
بہت 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 شکریہ. السلام علیکم جی. پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے بارے میں اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اسے دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں پاکستان میں سیاسی سطح پر کیا آپشنز ہیں, اب بات کرتے ہیں یہاں امریکہ میں مقیم سکالرز اور تجزیہ کاروں سے اور ان سے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی بھی ہمارے پروگراموں کا ایک جانا پہچانا نام ہے, ابھی کل ہی پاکستان کے دورے سے واپس ہوئے ہیں, تازہ ترین صورتحال پر بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام بہجت صاحبہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں ایک عام شہری اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور آپ کے خیال میں اس سیاسی بحران سے نمٹنے کی کیا صورت ہونی چاہیے, پاکستانی امریکی اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟
بہجت صاحبہ, گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری پولیٹیکل کرائسس میں عام آدمی سے لے کر اور اگر خواص کے طبقے کو بھی شامل کر لیا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے وہاں پہ, ایک عجیب صورتحال ہے جس سے ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے. 3 ہفتوں سے ملک کی معیشت سے لے کے شہروں کے اندر ہونے والے کاروبار تک, سکول اور کالجز اور دوسرے تمام ادارے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ آ کر ٹھہر گئے ہیں جہاں انہیں آگے کا کوئی سفر رستہ نہیں ملا. اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو یہ کہہ لیں کہ جس حوالے سے تحریک انصاف ہو یا طاہر القادری صاحب کی جماعت ہو, انہوں نے جس پیغام کے ساتھ جس مقصد کے لیے وہ اسلام آباد گئے تھے, لوگوں نے اپنے طور پہ اس مقصد کے حوالے سے تو ریسپانس بہت اچھا تھا, لیکن بعد ازاں جو پاکستان کی صورتحال ہے اور اس میں جو سیاسی قائدین اور زعما کا اور حکومت کا, میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر نااہلیوں اور نالائکیوں کے باوجود یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت قابل غور ہیں. وہاں پہ لوگ بہت حد تک نالا ہیں صورتحال سے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور طاہر القادری جو ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ریاست میں ریفارم سے لے کر انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کے نتیجے میں نئے انتخابات کے جو مطالبات ہیں اور پھر اس سے آگے کی بات کے وزیر اعظم کے استعفے سے, لوگ عام آدمی جو ہیں وہ ان کی معیشت, ذاتی معیشت, ملک کی معیشت, اور پھر اس اثنا میں جو لوگوں تک جو پیغام پہنچا ہے اس میں لوگ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ اپسٹ ہیں, اور اس صورتحال کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیکھیں کہ صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ ان جماعتوں میں لوگ جو موجود تھے, آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو جاوید ہاشمی بہت الگ تھلگ نظر آ رہے تھے, لیکن اب تو ان کا ایک فیصلہ جو گزشتہ روز لوگوں نے سنا اور اس کے ساتھ جو محسوسات ہیں لوگوں کے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے محسوسات بھی ہیں کہ ریاست کو بھی کہیں مختلف چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا ہے اور ریاست کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. حکومت سے متعلق جو ہے ان کی, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, نالائکی اور نااہلی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ریاست, دستور, پارلیمان اور جمہوریت, ان تمام چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان دھرنوں میں ہونے والی تقاریر سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو جو پیغام جو ملا ہے وہ بہت عجیب سا اور مکس پیغام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا اور لوگوں کو اس چیز کی جانب نہیں لایا جا رہا کہ جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک کمزور سیویلین حکومت اس کی جانب تو بڑھ چکی ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالتی یہ کہنے کے اس میں بھی عدالت کی جانب سے بھی ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں.
جی اس پہ بات کر چکے ہم, تو اس لیے اسی وقت ہم صرف یہی چاہ رہے تھے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی اسکالرز ہیں وہ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو اب بات کر لیتے ہیں احتشام نظامی صاحب سے تاکہ پھر مشرق وسطیٰ کی سیگمنٹ پہ بھی ہم بات کر سکیں. احتشام نظامی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, آپ کا خیر مقدم پروگرام میں. آپ نظام صاحب کالم نگار ہیں, ملکی غیر ملکی سیاسی منظر نامے پر آپ کی گہری نظر ہے, آپ مختلف اخباروں میں لکھتے ہیں, بیرون ملک مقیم آپ ایک پاکستانی امریکن ہیں, اس سارے سیاسی بحران کو کس طرح سے ایک پاکستانی امریکی دیکھ رہا ہے اور آپ کے خیال میں کیا راستہ ہے اس بحران سے نکلنے کا؟
بہجت, جو پاکستانی امریکن یہاں پہ ہیں اور ہم جو انالسٹ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں امیچیورٹی بہت زیادہ آ گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت رولنگ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو پہلے بھی ایک دفعہ بہت بھاری مینڈیٹ ملا تھا, اس کا دفعہ نہیں کر سکے وہ, اور اس دفعہ بھی ان کو ایک بھاری مینڈیٹ ملا ہے اور ان کو اپوزیشن پارٹی سے بھی بڑی مفاہمت مل رہی ہے, مگر انہوں نے ان حالات کو سنبھالا نہیں دیا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہیں یا پاکستان کے اسکالر ہیں یا انالسٹ ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی 2 مہینے پہلے عمران خان نے پرائم منسٹر کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا تھا اور ٹیررزم کے خلاف ان کی فل سپورٹ کی تھی. اگر ہماری رولنگ پارٹی میچیور ہوتی تو وہ یقیناً ان کو ہینڈل کر سکتی تھی بہت آسانی کے ساتھ دوسرے ایشوز پہ بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, عمران خان اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی حالیہ الیکشن کے بعد یہ اعادہ کیا تھا اس بات کا کہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں. اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میچیور ہوتی تو آپس میں طے کر کے اس کا کوئی حل نکال سکتی تھی, مگر انہوں نے وقت کا ضیاع کیا اور اب یہ حال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا ہے اس نے اس کو جلا بخشی اور یہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کے میری نظر میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور عام تاثر یہی تھا کہ فوج شاید مداخلت کرے گی اور فوج شاید ایک راستہ نکال کے کوئی حل نکالے گی، مگر ابھی حال ہی میں یعنی کل پرسوں ہی جاوید ہاشمی صاحب نے جو بیان دیا ہے عمران خان کے خلاف، اس نے میرے نظر میں فوری طور پر فوجی مداخلت کا راستہ تو روک دیا ہے. اور جہاں تک ابھی آپ کے ایک انالسٹ یاسمین علی فرما رہی تھی کہ عدلیہ شاید کوئی رول پلے کر سکے، مگر آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی عدلیہ کے کردار کو مشکوک بنایا ہے پچھلے انتخابات میں، اور خود جاوید ہاشمی صاحب نے عمران خان کے بارے میں جو بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور فوج بھی، اس لحاظ سے اب عدلیہ کا اور فوج کا کردار بھی مشکوک نظر آتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ سیاسی طور پر اس معاملے کو حل کیا جائے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نیگوشیٹ کریں، میڈیشن کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں، اور آئین کے مطابق بہت سارے حل ہیں
اس کے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اپنی مشرق وسطی کی سیگمنٹ کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع. پروگرام میں بہت کم وقت رہ گیا ہے. آئیے ہم جلدی جلدی کامنٹس لیتے ہیں اپنے کامنٹ ٹیٹر سے اور مبصرین سے جو ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی اور نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے شمال عراق میں غیر عرب اور غیر سنی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تاریخی نسل کشی کی ہے. تنظیم کی طرف سے منگل کو ہی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک باضابطہ مہم کے تحت بڑے پیمانے پر لوگوں کا اغوا اور قتل ہوا ہے، جس کی وجہ سے پورے شمال عراق میں خوف کی فضا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے خطے میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک مشن عراق بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ جلدی سے ہم نے اس کی صورت بتائی ہے. ڈاکٹر کاظمی، عراق اور شام میں آئی ایس آئی ایس کے جنگجوؤں کی پیش قدمی اور زمین کے بڑے حصوں پر قبضے کے ساتھ ساتھ شدت پسند تنظیم نے اقلیتوں یعنی یزیدی ہوں، مسیحی ہوں، کرد ہوں، ان کے خلاف جبر و ستم کی مثالیں قائم کی ہے. اس گروپ کو جسے بے انداز منظم کہا جاتا ہے، امریکہ اور مغرب کے لیے بھی خطرہ ہے، اسے روکنے کے لیے یا کنٹین کرنے کے لیے کیا چاہیے؟
یہ میں سمجھتا ہوں کہ دولت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ، داعش جس کو کہا جاتا ہے، اس نے تمام طبقات کو، وہ طبقات بھی جو ان کے ایجنڈے سے متفق تھے، بلکہ ان کے ساتھ بھی ان کی کنفرنٹیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ان کا ایک مخصوص سا نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ مغرب کا، آپ نے مغرب کی جانب آپ نے اشارہ کیا، تو یہ دیکھیے کہ ڈیوڈ کیمرون کو یہ بیان دینا پڑا کہ 500 سے زائد، یہ کہنے کے وہ ان کی اطلاع کے مطابق، برطانوی حکومت کی اطلاع کے مطابق جو ہے وہ برطانوی شہری جو ہیں وہ اس متحرک صورتحال میں اس آئی ایس آئی ایس کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس طرح کی کاروائیاں کہ اس میں نسل کشی کا، اور بالخصوص جو ہے وہ سنی بیک گراؤنڈ ہو یا یہ کہنے کے یزیدی فرقے سے متعلق ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کے خلاف ان کی کاروائیاں بالکل ایک جیسی ہیں. اور یہ یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے کہ 11,000 سے زائد افراد جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ اس صورتحال کے شکار ہو چکے ہیں، اپنی جان کھو چکے ہیں. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹیڈ نیشنز کی جانب سے جو اور بالخصوص جو خاص طور پہ حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے جو اعداد و شمار بیان کیے گئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کشیدگی اور بیرونی عناصر کی مدد سے اور مالی تعاون سے یہ جو گروہ پنپ رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کا ایک سلسلہ جو ہے اور پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ غور کرنی چاہیے. اور ایک اور بات جو ہے کہ افغانستان کے حزب اسلامی نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ مستقبل میں ان کو کہیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ 30 سے زائد گروہ جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں, اور یہ اگر صورتحال پیدا ہوتی ہے تو 2014 میں جو انخلا ہے اس پہ بھی اس کے شدید اثرات مرتب ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس خطے میں مزید جو ہے وہ کشیدگی اور دہشت گردی اور شدت پسندی جو ہے وہ بڑھے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عراقی افواج نے جہاں یہ تمام معاملات ہیں وہاں کسی حد تک یونٹی بھی نظر آئی ہے کہ عراقی افواج نے خود تنظیموں کا اور
جی مغرب کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی کاروائیاں تو کی جا رہی ہیں ظاہر ہے, تاکہ ان کو روکا جا سکے, کنٹین کیا جا سکے.
جی ہاں,
تو جی اب یوکرین کا ہم آخری اب شام کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے تھے, ہمارے پاس وقت نہیں رہا. تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یوکرین کو بحران کو حل کرنے کے لیے روس اور یوکرین کے درمیان سیاسی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے نیوزی لینڈ میں کہا,
وی مسٹ پریونٹ فار دا ایولوشن آف دس ڈیولپمنٹ آف دس سچویشن.
بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس جھگڑے کو مزید پیدا ہونے سے پھیلنے سے روکیں, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کیونکہ صورتحال بے حد نازک ہے, اور میں تمام فریقوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ یعنی سیاسی مذاکرات کریں اور اس کا کوئی سیاسی حل تلاش کریں. نظامی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال میں آپ یوکرین کے مسئلے کا کوئی فوری اور دیر پا حل دیکھتے ہیں؟
بہجت, اصل میں بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کتنا طاقتور ہے اپنے قراردادوں کے معاملے میں, یہ ہم دنیا کے دیگر مسائل کے حل کی جانب نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اقوام متحدہ اتنا کارگر ادارہ نہیں ہے, اور بجائے یعنی اس کے بجائے اگر جو طاقتور ممالک ہیں جو اس وقت پاور پالیٹکس میں موجود ہیں انٹرنیشنلی, اب آپ دیکھیے کہ روس پاور پالیٹکس میں اب آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہا ہے, گاڑ رہا ہے ہر طرف, اور وہ بھی میدان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ شام کے مسئلے پہ دیکھیے, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ اگر روس نہیں ہوتا تو شام پر شاید امریکہ ایک یلغار کر سکتا تھا. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ مشرق وسطی کا معاملہ ہو یا یوکرین کا معاملہ ہو, اگر فریقین اگر سر جوڑ کے بیٹھیں اور مفاہمت کے راستے پر جائیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ شام ہو, عراق ہو یا اور دیگر وہاں کے مشرق وسطی کے ممالک ہوں, سعودی عرب اسرائیل ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, اور وہ امریکہ چاہتا بھی ہے کہیں پہ مفاہمت کے لیے, تو ایران کے معاملے میں, شام کے معاملے میں, عراق کے معاملے میں سعودی عرب اور اسرائیل ان کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ جا کے اٹیک کریں. تو یہی معاملہ کچھ یوکرین کا بھی ہے کہ اگر روس کو دیگر ممالک جو طاقتور ممالک ہیں وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مفاہمت کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں تو شاید اس کا معاملہ, اس کا حل نکل آئے. ورنہ اقوام متحدہ کی طرف سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ایک پولیٹیکل انالسٹ کی حیثیت سے.
اچھا, ایک کوئک کامنٹ اس کا کاظمی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ امریکہ اور مغرب کے دباؤ کی وجہ سے روس کی سرگرمیوں کو روکا نہیں جا سکا, کیوں؟
یہ بنیاد طور پہ دیکھیے, حالانکہ وہاں پہ واضح
آخری منٹ ہے کاظم صاحب, ہمارے پاس
واضح آثار موجود ہیں کہ 1000 سے زائد جو ہے روسی افواج کے دستے جو ہیں وہ موجود ہیں. امریکہ اپنا رول جو ہے وہ بنیادی طور پہ ادا کرنا چاہتا ہے, اور اس کے نزدیک جو سب سے بڑی آپشن جو ہے وہ بامقصد مذاکرات کا وہاں پہ ہونا جو ہے وہ امریکہ کی خواہش ہے, یہ سیاسی ول ہے ان کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو این کے سیکرٹری جنرل بان کی مون ہوں یا اس سے متعلق دیگر سمجھنے والے اور جاننے والے اور رول ادا کرنے والے ادارے جو ہوں, وہ ان کو ایک ہی جانب جو ہے وہ پیش رفت کرنا ہوگی, اور وہ ہے بامقصد مذاکرات. اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے.
بامقصد مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ہم ختم ہونا چاہتے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی اور احتشام الدین نظامی صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ دونوں کا بے حد شکریہ. آج پروگرام آج کے موضوع کا وقت اب ختم ہوا. میرے ساتھ پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر برائن مارکولیا کو اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات اب پھر ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. We'll be right back.
ہیں۔